آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله. اے اللہ عز و جل، اے اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پاک کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما، اے اللہ پاک کرونا وبا کو دفع فرما، اے اللہ پاک جو کرونا وبا میں گرفتار ہیں وہ شفا یاب ہوں، جو ہاسپٹلائز ہیں وہ بخیر گھر پہنچ جائیں، اے اللہ پاک عاشقان صحابہ و اہل بیت کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند
والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کیے بھی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے کر سکتے ہیں کر لیجیے. بالکل ذکر و درود کر لیجیے چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11 جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
1442 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کے آج 11 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی صواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ لکھ کے لے جانے کے باوجود ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں کیا ہم لوگوں کی دل ازاری تو نہیں کر رہے لیکن پھر بھی لوگ اس لکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز کھانے کی ہو یا استعمال کی ہو لے لیتے ہیں لیکن کیا بولیں ان لوگوں کو پھر.
خیر ادھار دینا آپ پر ضروری نہیں ہے چاہے لکھے نہ لکھے. اب اس تحریر پر تھوڑا مجھے مدنی پھول دینا تھا کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کرے. تو جس نے لکھا ہے یا جس کی دکان ہے کیا کوئی ادھار مانگتا ہے تو شرما جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے یا مطلب تھوڑا تن کے بولتا ہے پڑھو ادھر. جو شرمندہ ہو تو یوں تو نہیں بولے گا پڑھ لو پہلے لکھ کر لگا رکھا ہے. یہ لفظ نہ ہو شرمندہ جبکہ واقعی جو مانگے اور آپ شرمندہ ہو جاتے ہوں اور نیچے دیکھ جاتے ہوں شرمندہ ہو کر وہ تو یہ درست ہے ورنہ ذرا غیر محتاط معلوم ہوتی ہے عبارت. تو اس میں کہ ادھار مت مانگیے یا مہربانی کر کے ادھار طلب نہ فرمائیں اس طرح کا جملہ لکھ دیں. تو اب یہ کہ سوال بھرا ہے سوال ہے اس ادھار لوگ مانگتے ہیں تو اب ظاہر میں تو حل بتانے سے رہوں گا. آپ بیپاری آپ نے آج تک کس کس طرح لوگوں کو روکا ہے آپ بتا دیں تو میری معلومات میں اضافہ ہوگا اللہ خیر کرے. ادھار دینے میں ادھار دینا جائز ہے اور اگر کوئی واقعی ایسا پریشان حال ہے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ادھار دیا اس کو کہ بےچارے کا ایک کام ہو جائے اس کی حاجت پوری ہو جائے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن جنرلی مطلب ادھار لے کر پہلے ادھار لینا ہوتا تو لوگ عاجزی کرتے ہیں خوشامد کرتے ہیں اور جب وصول کرنا ہوتا ہے تو بعضوں کا جوڑے گھسا دیتے پریشان کرتے نہیں دیتے. لیکن ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ اس طرح سے بھی تو کہتے ہیں کہ ادھار محبت کی کینچی ہے.
بات یہ بھی کسی حد تک درست ہے. ہر صورت میں درست تو ہر بات ہوتی بھی نہیں عام طور پہ. ادھار میں لڑائی تو ہوتی ہے محبت اچھی خاصی محبت ہوتی ہے ادھار لے لیا اب دے نہیں رہا تو آٹومیٹک محبت میں فرق آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام سے ایک سوال پوچھنا رہا ہے. ان سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک مسجد ہے ہمارے پاس, اس کے امام صاحب جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ ان کی بازو ایک چھوٹی ہے, تو یا ان سے پوچھنا کہ جو آدمی معذور ہو امام, تو اس کی پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک جو ان کا ہاتھ ہے نا سیدھا, بازو ان کی وہ چھوٹی ہے تھوڑی نا دوسری بازو سے, وہ ہاتھ جب کانوں تک اٹھاتے ہیں نا تو وہ دوسرا ہاتھ ان کے کان تک نہیں پہنچ پاتا. تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ معذور آدمی کے پیچھے وہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے یا پیدائشی طور پہ, اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
جس معذور کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ معذور نہیں ہے کہ جس سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جا سکے, نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. جس معذور کے پیچھے نہیں ہوتی نا, اس کے پھر دوسرے مسائل ہیں, جیسے جس کو قطرہ پیشاب کا آتا رہتا ہے, زخم بہتا رہتا ہے, اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ ایک نماز بھی وہ وضو کر کے, یعنی ایک بار وہ اپنا امتحان کرے گا کہ ایک مرتبہ بھی اس پورے ٹائم میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ نہیں پاتا کہ پھر وہ وضو اس کا ٹوٹتا ہے, تو یہ معذور ہوتا ہے. تو ایسے معذور کے پیچھے ایسے ہی معذور کی نماز ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. اس کے اور بھی مسائل ہیں, یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو جس کا ہاتھ کا مسئلہ ہے, پاؤں کا مسئلہ ہے, آنکھوں سے بےچارا معذور ہے, تو یہ وہ معذور نہیں ہے کہ جن کے پیچھے ہر صورت میں یہ کہا جائے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. البتہ یہ کہ ہاں وہ تو اندر سے دیگر شرائط تو اس میں موجود ہونے چاہیے جو بھی امام ہے. اور اب یہ کہ یہ ہاتھ کا مسئلہ اور یہ اس کو عوام میں موضوع بحث اگر بنا ہے تو اس کو روکنا چاہیے کہ یوں شرعاً اس کے پیچھے نماز درست ہے. اب ایک دور کی بات ہے کہ لوگوں کو تنفیر ہوتی ہو, لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہوں اور بھاگتے ہوں ادھر ادھر, اور ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہو تنفیر جس کو بولتے ہیں, تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے, نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرا نام محمد آمر رہتا ہے پیارے بابا جان, آپ تو ماہ ربیع النور بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہوئیں گے؟ تو آپ وشواس فرما دیجیے.
اللہ کرے کہ سب کا ایمان پر خاتمہ ہو, سب پر رب راضی ہو جائے اور یہ سارے جنت میں چلے جائیں, تو سب اکٹھے بھی رہیں گے کہ وہاں غم نہیں ہے, رنج نہیں ہے, جو جس کو یاد کرے گا اس سے اس کی ملاقات ہو جائے گی, ساتھ رہیں گے.
ماں باپ کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے تو قرآن پاک کی آیت ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. یعنی وہ جو ایمان والے ہیں اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے, تو ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, یعنی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی نیچے درجے کے اندر کوئی ہوگا تو اوپر والے درجے کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا.
راجا ظفر راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میری بیوی کو تقریباً 3-4 سال سے جو ہے نا موروں کی تکلیف ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں آپ کی مہربانی ہوگی.
اللہ پاک پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صبر بھی عطا کرے, اجر بھی نصیب کرے. اس میں ایسا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی یہ پڑھتی رہیں, موروں کے درد کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے یہ وظیفہ مفید ہے. اسی طرح ایک وہ چٹکلا بھی یا ٹوٹکا جس کو آج کل بولتے, وہ یہ کہ دو بھنڈی آپ بیچ میں سے چیر لیں اور بھگو لیں 8-10 گھنٹے, ایک پانی کے گلاس میں بھگوئی رہے, رات کو جیسے بھگو لیں. بھگونے کے بعد صبح اٹھ کر اس کو پانی جو ہے اس کا یوں نچوڑ لے بندیوں میں سے, اور یہ پانی جو ہے یہ نہار منہ خالی پیٹ پی لیا جائے انشاءاللہ اس سے بھی موروں اور جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بھنڈیاں پھینکنی نہیں ہیں, وہ بھنڈیاں کوئی بھی پھر کھا لے, آپ انڈیا میں ڈال دیں, سالن میں ڈال دیں, گوشت پہ ڈال دیں, بلکہ گوشت میں تو تھوڑی سبزی ڈالنی چاہیے, کدو شری تھی ایک دو قطرے ڈال دیے تو گوشت کے جو نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں مضر اثرات تو وہ سبزی کی وجہ سے, اس میں سبزی تھوڑی ڈالی ہے نا تو اکول یعنی کہ وہ سمجھو گے دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ اچھا ہو جاتا ہے, سبزی اس کے مضر اثرات کو توڑتی ہے موافق ہو جاتا ہے. تو یہ بھنڈی بھارت استعمال کر لینی چاہیے, پھینکا نہ جائے, کوئی چیز بھی جو کھائی جا سکتی اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. لوگ اس بھنڈی کے بیچاری کے سر کاٹ دیتے ہیں, دم کاٹ دیتے ہیں, تو اس کا نہ سر کاٹنے کی ضرورت ہے نہ دم کاٹنے کی ضرورت ہے, سب کھایا جاتا ہے. ہوٹل والے نہیں پھینکتے, ہوٹل والے کھلاتے ہیں, سارا پیسے لگتے ہیں, گھروں میں لوگ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اس کی تو ایک مدنی بہار بھی آئی تھی ایک بار, یہ اسی طرح کا ہم نے بتایا تھا مدنی چینل پر غالب, تو اس پر کوئی اسلامی بہن کا پیغام کسی نے سنا تھا اسلامی بھائی کی آواز میں کہ وہ تو سیڑھی سے اتر چڑھ نہیں سکتی تھی, لیکن جب یہ عمل کیا اس نے تو اب الحمدللہ سیڑھی پر بھی چڑھ اتر سکتی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہو گیا. اس کو گھٹنوں میں غالب درد تھا. ویسے یہ طبی علاج جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنے چاہیے. آپ جس کے پاس علاج کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس, زیادہ تر حکیم اس میں شاید اچھا مشورہ دے سکیں گے. اگر آپ ان سے علاج کرواتے ہوں تو ان کو طبیعت معلوم ہوگی نا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھنڈا لگ جائے, سردی لگ جائے, کوئی سائڈ افیکٹ بھی بعض وقت ہوتے ہیں نا, اس لیے کوئی بھی علاج بتائے تو اس کو طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے اور طبیب ایک رکھنا چاہیے. جو لوگ ڈاکٹروں میں پھرتے رہتے ہیں نا, ایک دن ابھی علاج کیا نہیں کیا فائدہ نہیں ہوتا, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, تو اس طرح بعض اوقات مرض طول پکڑ جاتا ہے. ہر ڈاکٹر اپنا اپنا وہ اس کو تخت مشق بناتا ہے, تو ایک کے پاس علاج ایک دوا معافی نہیں تو ڈاکٹر دوسری بدل کے دے گا, تیسری بدل کے دے گا, پھر اس کو آپ کی طبیعت پتا چل جائے گی کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے اور کون سی نہیں چلتی. تو اس طرح یہ کہ ایک ڈاکٹر کا فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک شاید وہ کاروباری فائدہ یہ ہو کہ جب وہ ڈاکٹر دیکھے گا کہ یہ میرا یعنی کہ پکا پیشنٹ ہے تو اس کا زیادہ خیال بھی رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ٹوٹ گیا میرا گاہک. یوں بھی فوائد اس میں ایک طبیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر طرح طرح کی جو اسکالرز ہیں وہ آ کر اپنے ویوز دے رہے ہوتے ہیں, بیانات کر رہے ہوتے ہیں, تو اور طرح طرح کے اس سے فتنے پھیل رہے ہیں, تو ہمیں اس سوشل میڈیا کے اسکالر سے کس انداز میں بچنا چاہیے یا ہمیں ایسا کون سا اقدام کرنا چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں؟
بھائی کوئی ایسا اسکالر ہے سر؟ اچھے اسکالر بھی آتے ہوں گے, تو جو ایسا اسکالر ہے جو اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہو یا وہ بد عقیدہ ہو اور غلط سلط عقیدے کی باتیں کرتا ہو یا غلط مسئلے بیان کرتا ہو, یہ بھی ہوتا ہے, عقیدہ درست ہے مسائل غلط, اتنا اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے, نالائق ہوتا ہے, غلط مسئلے کر رہا ہوتا ہے, یہ سب ہی ہوتا ہے, تو پھر ایسوں کو سننا جائز ہی نہیں ہے نا. جو غلط مسئلے بیان کر رہا ہے یا غلط عقیدے بیان کر رہا ہے یا اسلام کے خلاف معاذ اللہ زہر اگل رہا ہے تو اس کو سننا ہی ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اس کا طریقہ یہی کہ اگر ایسا کوئی ہے تو اس کی ویب سائٹ یا جو بھی اس کا پیج ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کا تعارف بھی نہیں کروانا چاہیے, اس کو بھول. صرف عاشق رسول عالم دین ہو اور بیان کرتا ہو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق, صرف اسی کو سننا چاہیے. اسی طرح بد مذہبوں کے یا اسی طرح غلط عقیدے کے لوگوں کے کلپ بھی لوگ وائرل کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کلپ بھی سننا جائز نہیں ہے. یہ تو جو عالم دین ہوگا وہ متصلب عالم دین، پکا عالم دین ہو، اپنے نگر مضبوط، تو وہ اگر اس لیے سنتا ضرورتاً سنے کہ اس کی تاکہ اس کا جواب دے سکے، تو وہ ایسوں کو اگر سنتا ہے نا تو اس کے لیے جواز، اس کے لیے جائز ہے، عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جائز نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کتا ٹچ ہو جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کتا اگر گیلا ہے پانی والا ہے تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کتے کا تھوک ہے نا یہ ناپاک ہوتا ہے. صلو علی الحبیب.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نماز میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نماز چھوڑ دوں، پر میں انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں، تو پلیز میری اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو نمازوں میں دل لگ جائے، اللہ کرے ایسا کرم فرما دے ہم سب پر. اس میں ایسا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں کندھے، الٹے کندھے یعنی لیفٹ شولڈر کی طرف تین مرتبہ تھو 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 کر دیں، کہ منہ سے آواز نہیں نکلے، تھوک اڑے نہیں. نماز اگر دوسرے موجود ہیں تو کسی کو سمجھ بھی نہ پڑے، ورنہ وہ تعجب کرے گا یا الجھ جائے گا، یہ کیا کر رہا ہوں، تو اس کو سمجھانا پڑے گا. تو یوں مطلب احتیاط کے ساتھ تین بار کر لیں، اب کر پڑھ لیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور نماز اور شروع کر دیں. نماز میں جہاں جہاں دیکھنا مستحب ہے وہاں دیکھے، مثلا قیام میں سجدے کی جگہ پر دیکھے، رکوع میں پشتے قدم پر، یعنی پاؤں کا جو اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے پنجے کا، تو پشتے قدم کو دیکھے، اس کو پشتے قدم بولتے، نیچے تلوا کہتے. اور سجدے میں ناک کی طرف دیکھیں، التحیاتوں میں گود میں دیکھیں. تو اس طرح جہاں جہاں دیکھنا مستحب ہے نماز میں وہاں دیکھیں، اللہ کرے گا تو وسوسوں سے نجات ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم جشن ولادت کے دن غبارے لگا سکتے ہیں؟
جب بتیاں لگا سکتے ہیں، جھنڈے لگا سکتے ہیں، پھول کاغذ کے اور طرح طرح کے لگا سکتے ہیں، تو غبارے بھی لگا سکتے ہیں. اس کو جان جان کے پھوڑنا نہیں ہے، تو سجاوٹ کے لیے ایک بھی سجاوٹ کی چیز ہے غبارے یا بلون، لگانے میں بلون کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اچھا، اگر لکھے بھی آتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح، یہ تو بالکل لگانا نہیں چاہیے، مشورہ یہی کہ وہ نہ لگائیں. لیکن اکثر یا عقل یہ پھٹ، یعنی کہ غبارہ جو ہے بلون پھٹتا ہے، اب اس میں لکھا ہوا ہے تو مجھے تو الفاظ بھی نہیں ملتے کہ میں کیا بولوں اس کے لیے، کہ میرے آقا کا نام ہے اس پہ، تو پھر یہ کہ یہ جیسے بغیر لکھا ہوا پھٹتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی اس کے ساتھ کیس ہو گیا تو کتنا مطلب ہو، جس کے دل میں عشق ہو اس کو کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف کیا ہوگی. تو ایسے غبارے جو بنا کر بیچتے ہیں، میں تو ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ جوڑے میں ایسا نہیں کرے. آپ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ بیچیں، اللہ برکت دے آپ کو. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طرح آپ بلون پر. پھر یہ جو اگر اس کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی، کیس ہو گیا، جس طرح بغیر لکھے ہوا غبارہ پھٹتا ہے، تو اب اس کے ربڑ کے ٹکڑے چیتڑے تو چلو پھیل جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ان کا جو بھی پھر ہوتا، خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. ویسا نہ کریں، مہربانی کریں گے بالکل آپ دیکھ کے بلون لیں کہ جس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، بھلے وہ کوئی پھول وغیرہ کہ وہ مورے لگاتے چھاپ وغیرہ اس میں کوئی نہیں چھپا ہوا پرنٹڈ ہو، لیکن لکھا ہوا کچھ بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے مرشد محمد وسیم عثمانی افطاری باب المدینہ کراچی سے گزار، سوال ہے کہ جیسے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ زمین پہ گر جاتے ہیں یا دسترخوان پہ گر جاتے ہیں تو اٹھا کے کھانے کی بڑی فضیلت، تو اب کوئی اسلامی بھائی اس خوف سے کھائے کہ اگر جیسے میں اس کی قدر نہیں کروں گا تو یہ مجھ سے رزق کم ہو جائے گا، اب یہ رزق کم ہو جائے گا تو یہ اللہ کا خوف ہوا یا نہیں ہوا اس میں، کیونکہ اس میں تو یہ خطرہ ہے کہ دنیا چلی جائے گی، تو کیا اس کی نیت کی جائے کہ اللہ کی خوف کی نیت پیدا ہو جائے؟ جزاک اللہ خیر.
روٹی کے گرے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائے اٹھا کر تو گناہ نہیں ہے، تو اس لیے اب یہاں خوف کا مطلب معاملہ تھوڑا دور جا کر آئے گا، تو یہاں گنجائش ہے. ٹکڑے گر گئے آپ نے اٹھا کر نہیں کھایا، دوسرے نے کھا لیا تب بھی صحیح ہے، چڑیوں کو کھلا دیے، مرغیوں کو کھلا دیے، بکریوں کو کھلا دیے، گایوں کو کھلا دیے تب بھی جائز ہے. تو جہاں ضائع کرنا پایا جائے نا روٹی کو بے سبب بلا وجہ، جیسے لوگ آج کل ضائع کرتے کچرا کنڈی میں ڈالتے روٹیاں، باہر ملک میں تو میں نے دیکھا ڈالتے ہیں نا، مسلمانوں کے ملک میں دیکھا ڈال دیتے روٹی کی تھپیاں جو ہے نا یہ کچرا کنڈی میں یا باندھ دیتے ہیں پلاسٹک تھیلی میں، تو بعض لوگ بکریاں پالتے ہیں تو یہ بھی کھول کے لے جاتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے مطلب ملا جلا رجحان ہے، لیکن پھینکنے کا دستور رواج غذا ہے، کھانا وغیرہ یہ کچرا کنڈیوں میں ڈالتے ہیں لوگ، ہمارے بھی شاید اب ڈالتے ہوں گے، مطلب یہ تو بہت بڑی بیعت بھی ہے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ اگر وہ کھانے کے قابل ہے اور پھر بھی یہ پھینک دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں تب تو ضائع کرنا تو حرام ہے، جاننا مل جانا کام جب تک کیا ہے کسی نے تو اسے توبہ کرے اور ہرگز آئندہ ایسا نہ ہونے دے، گھر میں بھی پیار محبت سے سمجھائیں کہ ہم ایسا نہ کریں، اتنا پکائیں جتنا ہم کھا سکیں، پھر اگر واقعی بچ گیا اب کھانے کو جی نہیں کرتا تو بکری کو کھلا دیں، گائے کو کھلا دیں، بھینس کو کھلا دیں، تو بھینس دیکھو روٹی تو کھا لے گی، بھینس بریانی نہیں کھائی یا بوٹیاں نہیں کھائی، آپ بولو میں نے بوٹی بکری کو کھلا دی چھوڑ کے آ گئے تو پتا چلا کہ وہ ضائع ہو گئی، بوٹی بلی کھائے گی روٹی؟ روٹی بلی نہیں کھائے گی، روٹی بکری کھائے گی، یہ تھوڑا اتنی معلومات بھی ہونی چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال میرے اہل سنت صاحب سے یہ ہے کہ آیا کہ بغض رکھ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اول تو یہ کہ بغض کیوں ہے یہ دیکھ لیں، اگر جائز وجہ سے بغض ہے تب بھی مطلب وہ اگر فاسق مولین نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بعض اوقات کوئی ایسی ناراضی ہو جاتی ہے، ہر ناراضی بغض بھی نہیں ہوتی، ایک آدمی اچھا نہیں لگتا بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی بات ہی بھلے وہ معافی مانگ لے کچھ بھی کر لے وہ دل سے اتر جاتا ہے، اس میں آدمی بعض اوقات مجبور ہوتا ہے، اس کو بغض نہیں بولتے، بغض تو چھپی بھی دشمنی کہ موقع ملے تو نقصان بھی پہنچا دے اور اس طرح کا جو کیفیات ہوتی ہے نا، تو وہ دشمنی بغض، یہ بغض ہے نہیں، تو پھر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور اس میں واقعی کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، امام شریعت کے مطابق شرائط کے مطابق اس کے پیچھے نماز بلا کراہت ہو جائے گی، بھلے اپنے دل میں کوئی ایسی بات ہے تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کا کیا قصور ہے؟ اور اگر مطلب کوئی وہ فاسق مولین ہے بالفرض تب بھی نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریم ہوتی ہے، علانیہ فس کرتا ہوں، ناجائز ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا، لیکن نہیں ہوتی ہے عوامی جملہ ہے، بات بات میں بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ہر معاملے میں نماز نہیں ہوتی، جن معاملات میں نماز نہیں ہوتی نا یہ بیچاروں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات یہ خود اس میں، بلکہ بعض اوقات کیا اکثر مبتلا ہوتے ہیں ان میں، قرآن صحیح پڑھنا آتا کس کو ہے، تو اگر ایسے حروف ادا ہوئے کہ جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، معنی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس کا اس مسئلے کو کوئی نہیں چھیڑتا. باقی کوئی ایک آدھ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس میں بس وہ بےچارہ اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام امام ہے کو ہر مسلمان جو بھی ہو تو اس کے بارے میں دل صاف رکھنا چاہیے، کوئی سی بات ہو بھی گئی ہو تو درگزر کرنا چاہیے. ناراضی وہ نا مطلب لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، ختم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے سوال یہ تھا کہ آج کل جو چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر ڈبوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حرف لکھا ہوتا ہے، جیسے کوئی برانڈ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی نام استعمال ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ تو وہ چیز خرید لیتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ لوگ استعمال کرنے کے بعد وہ ڈبہ پھینک دیتے ہیں. تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا حروف استعمال ہوا ہوا ہے تو اس سے کوئی بید بھی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بید بھی ہے یا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس بارے میں میرے کو بتا دیں.
بید بھی تو ہے اور ہو رہی ہے، مطلب آدمی کیا کرے، قدم اٹھا نہیں سکتا، ہر چیز میں لکھا ہوتا ہے. ادب تو یہی ہے کہ اس کو کچرا ڈسٹ بین وغیرہ میں نہ پھینکا جائے، اس کو ادب کی جگہ رکھا جائے یا ٹھنڈا کر دیا جائے، ادب یہی ہے. اب عربی لکھا ہوتا ہے بندہ کرے کیا، باہر ملکوں میں عرب ملکوں میں خاص کر عربی ہی لکھا ہوتا ہے. انگلش عربی، انگلش عربی ہی ہے، انگلش میں نہیں لکھا تو نہیں لکھا، عربی لکھا ہوتا ہے. وہ دھڑلے کے ساتھ اس کو پھینکا جاتا ہے. پھر بعض ملکوں میں تو یہاں تک وہ نظافت یعنی صفائی کی وجہ سے ان کا یہ تصور ہوتا ہے، وہ سمندر میں ڈالنے بھی نہیں دیتے، پکڑ لیں گے تو جرمانہ، یا ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کرے سب نکلوائے، اس میں اور کچھ چھپا کے تو ڈالا نہیں ہے سمندر میں، یہ بھی ہے. اور یہاں بھی عام طور پر اب دریا میں ڈبو نہ، اب کوئی بوری لے کر جائے ڈبو دے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے، پولیس پکڑ سکتی ہے. اب دہشت گردیاں، قتل و غارت گریاں کتنا ہوتا ہے، مطلب کہ کہیں کوئی لاش تو اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے بچے کی یا بڑے کی، یہ رسک بھی موجود ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو پولیس مطلب پکڑے، غالباً ہے اس طرح مشکلات ہیں اس میں دریا میں ڈالنے میں. اب ہماری مقدس اوراق مقدسہ کی مجلس بنی ہوئی ہے تو وہ اپنے حساب سے ان کی تراکیب ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس طرح ٹھنڈا کریں گے، جہاں ٹھنڈا کرنے کا نہیں ہے تو وہاں دفن کریں گے. پورا ایک ہمارا شعبہ ہے مجلس ہے، مجلس سے اوراق مقدسہ اس کے ہزاروں ڈبے جو ہے نا لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا سوال اچھا، آپ کا ذہن بھی ماشاءاللہ سامنے آیا، مدینہ مدینہ بچنا بہت دشوار ہے. انگلش میں تو پھر بھی حرج اتنا نہیں ہے، اردو کے حروف بھی عربی کے اکثر حروف عربی ہی کے ہیں، اردو میں سندھی میں بھی کئی حروف عربی کے ہیں، تقریباً بلکہ عربی کے حروف ہے سندھی جو لکھا ہی ہے اس میں بھی، اور زبانوں میں بھی ہو فارسی میں بھی ہے عربی کے حروف. وہ عربی زبان جو ہے یہ سب سے افضل اور مقدس زبان ہے، قرآن کریم عربی میں، میرے آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، اکثر صحابہ کرام عربی زبان، پھر قبر میں عربی میں سوالات، جنت کی زبان عربی. تو عربی زبان بہت مقدس زبان ہے، لیکن اس کی ایسی بے حرمتی ہوتی ہے. اخبارات بھی جو ہے نا یہ بھی میں نے دیکھے ہیں، لوگ کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں. باہر ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں میں بھی ذہن نہیں ہے، کہیں ذہن نہیں ہے، کوئی لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، ہر چیز زمین پہ بکھری ہوتی ہے. خود حج میں اتنا حال عجیب ہوتا ہے، میدان عرفات منا شریف میں اوہو راستے میں وہ لکھا ہوا تشریف فرماتا حجم مبرورا وسعیم مشکورا، ڈبوں پہ لکھا ہوا، ڈبے بدقسمتی سے زمین پر تشریف فرما ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں، سمجھ جائیں اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ، پھر پانی کے بوتل پر مدینۃ المنورہ لکھا ہوتا ہے، پہلے کمپنی کا نام ہوتا ہے لیکن وہ مدینہ شریف کی کمپنی ہے، تو المدینۃ المنورہ لکھا ہوا، المکہ المکرمہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ ایسی ایسی جگہ یہ بوتلیں دیکھیے کہ بس حل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کیا کریں، چاروں طرف بے ادبی کا دور دورہ ہو گیا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دانتوں سے جو اکثر و بیشتر خون وغیرہ آ جاتا ہے، تو اس سے ہماری نماز ہو جاتی ہے یا ہمیں دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی؟
یعنی آپ اپنا کیس بتا رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ کو شاید ایسا ہو جاتا ہے. دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی. غلبے کی علامت یہ کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو. نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا ٹیسٹ کا اعتبار ہے، وضو توڑنے میں رنگ کا.
نماز میں اصل اعتبار یہ ہے کہ جیسے وہ تھوکتا تو بہت ہی کم کوئی ہوگا کہ جو نماز میں تھوکے، ہوتا یہ کہ وہ حلق میں اتر گیا، تو اب اگر اس کا مزہ محسوس ہوا ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹے گی ورنہ نہیں ٹوٹے گی.
دانتوں کا خون بند کرنے کے لیے پانچ علاج. نمبر ایک، گرم توے وغیرہ کے ذریعے پھلائی ہوئی پھٹکری کا پاؤڈر مسوڑوں میں لگائیے. نمبر دو، لیمو کا رس مسوڑوں پر ملئے. نمبر تین، سیب یعنی ایپل کے رس میں کھانے کا سوڈا ملا کر مسوڑوں پر لگائیے. نمبر چار، دن میں تین مرتبہ لال ٹماٹر کا رس تھوڑا تھوڑا پی لیجئے. نمبر پانچ، انار کے پھول چھاؤں میں سکھا کر خوب باریک پیس کر بوتل میں بھر لیجئے. صبح شام منجن کے طریقے پر دانتوں پر ملئے. انشاءاللہ عزوجل خون بند ہو جائے گا اور ہلتے دانت بھی مضبوط ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے کے بعد کرنا چاہیے. مجھے بھی ایک برسوں تک یہ مرض رہا خون آنے کا دانتوں میں، اپنی بات بتا رہا ہوں، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے. پھر میں وہ قفل مدینہ کتاب بھوک کے فضائل یہ کی ترکیب کی، مجھے اس کا نہیں پتا، میں نے ترکیب کی ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ بریکٹ میں لکھا بھوک کے فضائل، وہ کتاب مکتبۃ المدینہ ملتی ہے. تو یہ لکھتے لکھتے میرا بھی ذہن بنا کہ یار میں کیوں مطلب پیٹ بھر کے کھاؤں، نہیں کھاتا. اب میں نے وہ بس ذہن بنا نا، یہ کئی سال ہو گئے اس بات کو، تو میرے دانتوں میں جو خون آتا تھا، میں ہاسپٹل بھی وہ کئی بار ڈاکٹروں کے بھی پھیرے کیے اور اسکیننگ بھی کروائی ہو، تو ہوتا تھا جو خون ہونا ہے، اور جو ڈاکٹر ڈراتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو خیر، تو یہ میں نے اس پر عمل شروع کیا، الحمدللہ خود بخود میرا خون خود بخود نہیں بند ہوا، کم کھانے کی وجہ سے، اس کی برکت سے خون بند ہو گیا. بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا میں پرانا مریض، برسوں تک میں نے ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھائی اور ڈاکٹر نے بھی وارننگ دی ہوئی تھی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب یہ گولیاں قبر تک ساتھ جائیں گی. بلڈ پریشر کے سارے مریض سن لیں کہ ہائی بلڈ پریشر گولیاں چھوڑ دیتے ہیں. ایک کیس تو میں نے خود دیکھا کہ اس نے اب تو میرا نارمل ہو گیا، اس بیچارے نے گولیاں چھوڑ دی، ٹیبلٹ کھانی چھوڑ دی، اب اس کی فلائٹ تھی دوسرے ملک کی، ایک دم بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور شریان پھٹ گئی، دماغ کی نس پھٹ گئی، ہاسپٹلائز ہوا. میں دیکھنے گیا تھا ان کو، جاننے والے تھے، سائے بھائی تھے کہہ سکتے ہیں، تو بس بیچارے ہاسپٹل سے باہر نہیں آ سکے، انتقال فرما گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون، مجھے یہ بتا گیا کہ ان کا یہ کیس ہوا ہے، تو اس لیے بلڈ پریشر ہائی ہوا تو اب گولی نہیں چھوٹی. اچھا اب میرے ساتھ کیا ہوا، میرا بلڈ پریشر، میں نے کھانا کم کیا تو تو بلڈ پریشر لو رہنے لگا. اب میں کیا کروں؟ اور وہ جو ٹیبلٹ ہے وہ تو مزید لو کر رہی ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اپنے استائی بھائی ہیں ڈاکٹر اور کارڈیولوجسٹ ہیں, میں نے ان سے بات کی, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے آدھی کرو, پونی کرو, تھوڑے دن یہ, تھوڑے دن چوتھائی, ناپتے رہو بلڈ پریشر, اور یہ تھوڑی 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 کر کے تم اس کو چھوڑ دو. تو میں نے تھوڑی 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 کر کے وہ ٹیبلٹ چھوڑ دی, بلڈ پریشر ہائی کی. اس کو بھی برسوں ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد کبھی میں نے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی ٹیبلٹ نہیں لی الحمدللہ. تو یہ بھوک میں کم کھانے میں, کم کھانے میں بڑے فوائد ہیں, بڑی برکت ہے. اب اگرچہ میرے لیے مسائل کچھ اور ہو گیا, آپریشن کروایا اور کچھ مسائل ہو گئے, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ کھائے گا نہیں تو یہ ہو سکتا ہے, کمزوری, کمزور کو سب دباتے رہے. تو یوں میرا تو وزن بہت اچھا خاصا کم ہو گیا, 60 کے اوپر, ایک کبھی 61, کبھی 62, کبھی 63 چل رہا ہوتا تھا, تقریباً 63 سے نیچے رہتا تھا, 63 یا اس سے نیچے. لیکن پھر وہ جو یہ کھاؤ وہ کھاؤ فلاں کھاؤ, تو پھر وہ کھا پی کر اب وزن جو ہے پہلے سے بڑھ گیا ہے. اب ایج اتنی بڑھ گئی ہے میری, 70 پلس ہو گئی ہے. اب میں اس کو کم کرنے جاتا ہوں, کوشش تو کرتا رہتا ہوں, کوڑتا رہتا ہوں, لیکن ڈرتا رہتا ہوں کہ اب کم کرنے جاؤں تو کچھ اور نہ ہو جائے. کبھی بھی منع ہی کرتے کہ نہیں, اب چھیڑو بند, صحیح چل رہے ہو, وزن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلے وہ کم ہو گیا تھا میرا, کافی کم ہو گیا تھا, اور میں اس میں خوش تھا, پھرتی اور سب. مدینہ مدینہ باپ لوگ اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے, مطلب منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, جب بھی کوئی مال مال آئے گا تو پھر وہ پسر جائے گی نیت, آج کا لو کل سے کریں گے. ارے یار جشن ولادت کی نیاز ہے تو کھاؤ. ارے بھائی نیاز اس آقا کے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے, تم بولتے کہ خوب کھاؤ آج, یہ تھوڑی کھاؤ, لیکن وہی ڈر ڈر کے ضرورت کے مطابق بندہ کھائے. زیادہ کھائے گا تو اس کے جو بھی سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھگتنے پڑیں گے, چاہے وہ جشن ولادت ہو چاہے عاشورے کا کھچڑا ہو. یار زیادہ کھائیں گے تو نہ عاشورے والے امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ ڈٹ کر کھاؤ, ہم تو 3 دن بھوکے پیاسے رہے, اور تم بولو ہم ڈٹ کے کھائیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. نیاز کھانا جائز ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے کہ اتنی کھائے گی جتنا بندہ مطلب جس کو سہار سکے, جس کا بدن جس کو قبول کر سکے. اسی طرح وہ 12ویں شریف کی 11ویں شریف کی نیاز, اسی طرح بقری عید کے بکرے, یا بکری یار یہ نہیں یار اپنے سے نہیں ہوتا, تو بک نہیں کھائیں گے تو چاپے اور بوٹیاں اور رانے اور سب ٹھیک ہے. ڈاکٹر بھی جگہ جگہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے خدمت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, لوگ کہتے ہیں میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت دو, اس بارے میں کس کتاب میں لکھا ہے ارشاد فرمائیے. ایک عاشق نے کیا خوب جواب دیا کہ میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے اللہ پاک نے, ایسا کہنا کیسا؟
خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا اہل سنت, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کس کتاب میں لکھا کہ میلاد مت مناؤ؟ قرآن کی کوئی حدیث سنا دو کہ میلاد مت مناؤ جس پہ لکھا ہو, یا ایک حدیث پاک بتا دو اس میں یہ لکھا ہو کہ میلاد مت مناؤ. اپنے بچوں کی جب برتھ ڈے مناتے تب یاد نہیں آتا, تالیاں بجا کر کیک کاٹتے, اور مرد عورت بد نگاہیاں کر رہے ہوتے مل کر, اور موسیقی کی دنیا چل رہی ہوتی, اس وقت یاد نہیں آتا آپ کو کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے. بی بی آمینہ کا ہم مطلب جشن ولادت کریں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم ناطے پڑھتے ہیں. ہم دیکھو نا جشن ولادت ہمارا منانے کا کیسا انداز ہے, روز مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں اور مدنی چینل پر دن رات وہ سنتیں بیان ہو رہی ہیں, حدیثیں بیان ہو رہی ہیں, مسائل بیان ہو رہے ہیں, پیارے پیارے پروگرام آ رہے ہیں. دارالافتاء اہل سنت میں ہمارے علماء کرام رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں دینی, وہ کیا ہو رہا ہے, مطلب دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, نیکی کی دعوت ہو رہی ہے جشن ولادت پہ, وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ہر دور میں الگ الگ انداز ہوتے ہیں, اس دور میں یہ انداز ہے جشن ولادت کی خوشی منانے کا جو ہم دیکھ رہے ہیں. دھوم ہے عطار, دھوم ہے عطار, ہر سوچا کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
دھوم ہے عطار ہر سوچا کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سوچا
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, مجھ پر درود پاک پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ ربیع الاول شریف پورے کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے, کیونکہ اس میں اللہ کریم کے آخری رسول رسول مقبول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برت ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل الرحمت بن کر تشریف لائے, اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے. چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرح فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ترجمہ کنزل ایمان, تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر, فضل و رحمت خدا بندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم فرما رہا ہے. ابھی آپ نے آیت مبارکہ سنی, اور کیا رحمت عالم اور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی اللہ پاک کی رحمت ہے, وہ تو بتا دو کہاں ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, دیکھیے مقدس قرآن کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں صاف صاف اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے آقا رحمت ہے اور قرآن رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا سبحان اللہ یار مطلب رحمت کی بات اور مطلب عشق کی بات کرو تو مزہ آتا ہے مولانا حسن رضا خان نے کتنی پیاری عشق کی بات ارشاد فرمائی ذوق نعت
صحاب رحمت باری ہے باروی تاریخ صحاب رحمت باری چشمہ جاری ہے باروی تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تاریخ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ایمان افروز روایات سناتا ہوں. المباحب اللدنیہ میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یعنی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبریاں تھیں. مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے جو ہے سردار عالم کے سبھی سجدہ گزاروں کا خدا کا آج وہ سچا سناگر آنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والد اعلی حضرت مولانا تقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی تحریر کچھ آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امی جان کے بطن اطہر یعنی مبارک پیٹ میں تشریف لائے تو فرشتوں نے شیطانوں کو زنجیروں میں باندھا اور ابلیس کا تخت دریا میں ڈال دیا اور 40 دن اس پر عذاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی ہولی برتھ کے ساتھ ایک عجیب و غریب نور ظاہر ہوا. جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے ایک عجیب و غریب نور ظاہر ہوا کہ اس کی روشنی میں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں نے ملک شام یعنی سیریا کے مکانات دیکھے. ولادت کے وقت ستارے زمین کی طرف اس قدر جھکے تھے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید ہمارے سر پر گر پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت آپ کے دادا جان یعنی گرینڈ فادر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں تھے کہ بیت اللہ نے مقام ابراہیم میں سجدہ کیا. جب کہ پیدا شہے انسوں جا ہو گیا دور کعبے سے لو سے بتا ہو گیا ہر ستارہ شبے مولد مصطفیٰ شمردان 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 ہو گیا تو وہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی احسان کی وجہ سے محبت رکھے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا لائق تر نے زیادہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دوزخ سے بچایا جہنم سے بچایا اور جنت کے راستے پر چلایا یعنی کفر سے بچا کر ایمان کی دولت سے نوازا اور جو حسن و جمال کے سبب محبت رکھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے تمام جہان سے زیادہ حسن ظاہری و باطنی نے ظاہر اور چھپا ہوا ہر طرح کا حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اے عاشقان میلاد گھر گھر گلی گلی دکان دکان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منائیے اور سارا سال اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے آقا اعلی حضرت کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے میلاد شریف میں تاثیر ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے ایک سال تک وہاں خیر و برکت سلامتی و عافیت اور رزق کی وسعت اور مال کی کثرت رہتی ہے روزی میں برکت رہتی ہے. اسی واسطے مکہ و مدینہ و مصر و شام و یمن کے لوگ ہمیشہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور جب ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اچھے لباس پہنتے ہیں اور زینت و تجمل ظاہر کرتے ہیں اور کپڑوں میں خوشبوئیں لگاتے ہیں اور خوب خیرات بانٹتے ہیں اور ولادت شریف کے واقعات و بیانات سننے کا مکمل اہتمام کرتے ہیں اور اسے بڑی کامیابی اور بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل دبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کسی بابرکت دن مثلا جمعہ یا کسی برکت والے مہینے مثلا محرم یا رمضان المبارک میں نہ ہوئی تاکہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانے اور وقت سے شرف ملا تو رمضان میں پیدا ہوئے نا اس لیے برکت والے ہیں یا جمعے کو پیدا ہوئے اس لیے یہ ان کو برکتیں ملی ہیں یعنی بزرگی اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ جمعے کو پیدا ہوئے یا رمضان میں پیدا ہوئے یا محرم شریف میں پیدا ہوئے نہیں بلکہ حق یہ کہ خود وقت اور زمانے نے مہینوں نے سالوں نے عیدوں نے تہواروں نے سب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فضیلت پائی ہے. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر کیوں روشنی ہے گھر گھر اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں اچھا حبیب داور تشریف دار عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا بھولا نہیں سماتا دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ میری والدہ اپنی ایک دوست کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ ایلو ویرا کا جو پودا ہے وہ گھر میں نہیں لگانا چاہیے، پر جب سے میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے تو میرا کاروبار چل پڑا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
ایلو ویرا نام تو سنا ہے،
کیا بولتے ہو؟
اچھا، یہ نکالنے سے گھر میں مال میں برکت ہو گئی، یہ ان کا تجربہ ہوا، اس کے بارے میں معلومات تو نہیں.
دواؤں میں وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ تو کئی مفید کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیں پسند کیا جاتا ہے اس کو، تو اس طرح کا وہم رکھنا کہ اس کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں یہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے.
یعنی یہ ایک اتفاق ہے کہ جو وہ کاروبار چل پڑا، اب لگا لو، ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے کاروبار، اب کچھ 19-20 ہو تو بھی برداشت کر لینا، اب یہ رسک لے ہوئے نہیں.
بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ٹیمپریچر بھی یہ ڈاؤن کرتا ہے تھوڑا سا کمرے میں ہو تو.
نام سنا ہے ایلو ویرا، دیکھا ہو سکتا، اب یاد نہیں آیا.
یہ اسکن کے لیے اور بیوٹی پروڈکٹس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ایلو ویرا، اور چلتا بھی بہت ہے آج کل تو،
اور سب کماتے بھی ہیں، بلکہ یہ خود کمائی کا ذریعہ ہے.
ایک اور میسج آیا ہے باپا کہ خوف خدا کی وجہ سے پیر صاحب کو منہ دکھانے سے ڈرنا کیسا؟
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، یار بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. ایک بالکل کوئی اشارہ نہیں دوں گا، قصہ بتاتا ہوں بند الفاظ میں. ایک مرید کا یہ خیال تھا کہ پیر صاحب کے پاس زیادہ نہیں قریب جانا چاہیے، اپنا دم نہیں کر سکتے، اور دور 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 دور، اور بچارا اتنا دور ہوا، اتنا دور ہوا کہ پیر صاحب کا سخت مخالف ہو گیا. کوئی شرعی خرابی پیر میں اس کے پاس نہیں ہے ثبوت، لیکن بہرحال یہ کہ وہ سخت مخالف ہو گیا پیر کا. تو یہ سوچ جو نہیں، یہ ہو سکتا ہے کوئی شیطان کاٹی مار رہا ہو. پیر کی صحبت تو رنگ بدلتی ہے نا، صحبت تو صحبت و مؤثرہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رہتے ہی تھے نا، بلکہ انہیں نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے. صوبان کا کیسا واقعہ ہے، سبحان اللہ، بے چین ہو جاتے تھے سرکار سے دوری پر. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب وصال با کمال ہوا تو مدینے میں رہنا دوبھر ہو گیا، کہ اب میں جہاں دیکھتا ہوں تو یاد آتی ہے سرکار نے یہاں مبارک ہاتھ رکھا تھا، یہاں تشریف لے گئے تھے، یہاں یہ کلام کیا تھا، یہاں وہ بات ہوئی تھی، اب برداشت نہیں. تو اس لیے وہ ملک شام میں جا کر حلب میں رہ گئے، شہر حلب جو ہے اس میں آپ نے قیام کیا. تو وہ کیا نہ دیکھنے کی وجہ سے بے قابو ہو گئے، بے تاب ہو گئے. تو دیکھنا جو ہے صحبت، اور صحابی کا مطلب جیسے نبی کے تعلق سے صحابی ہے، صحبت سے بنا نا، ساتھ رہنے والا، صحبت میں رہنے والا. تو بہرحال یہ کہ نبی کی صحبت نبی سے بڑھ کر کوئی پیر دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی کی صحبت دونوں جہاں کی سعادتوں کے معراج ہے، تو اگر کوئی اور یعنی پیر ہے یا استاد ہے یا کوئی بھی نیک صالح بندہ ہے، اس کی صحبت سے دور ہٹنا، خوف خدا اس کو قرار دینا کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، تو پیر صاحب قابل بنا دیں گے صحبت اختیار کرو گے، تو یہ بھی تو آدمی ذہن بنا سکتا ہے نا، کہ دور رہنے سے کیا خوف خدا پیدا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا یا گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی دور رہ کر. تو یہ شیطان کا میں سمجھتا ہوں کہ وسوسہ ہے، اس کو فوراً دور کرنا چاہیے اور اس کا الٹ کرنا چاہیے ممکن ہو تو. جتنا وہ دور کر رہا ہے شیطان اتنا قریب آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میں یہی تو کہہ رہا تھا یہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں ایلو ویرا, یہ اس کا مطلب حلوہ بھی بنتا ہے, گھی کوار بھی بولتے ہیں اس کو. گھی کوار,
یہ گھی کوار نہیں, وہ تو کڑوا ہوئے تو یہ کڑوا نہیں وہ الگ ہے.
اوکے, اس کا میٹھا حلوہ بھی بنتا ہے, میٹھا ڈال کے. یہ گھی کوار ہے, یہ قبرستانوں میں یہ خود بخود اگ جاتا ہے اور ڈھیر سارے اگتے ہیں یہ, تو اس لیے شاید اس کو کہ یہ مردے کھاتا ہے ایسا کچھ کانسیپٹ ہوگا. لیکن یہ تو باقاعدہ اس کی تو وہ ہوتی ہوگی, کاسٹ بھی ہوتی ہوگی. گھی کوار یہ وہی ہے, گھی کوار کا حلوہ بھی بنتا ہے اور یہ دواؤں میں کام آتا ہے, اچھی چیز ہے. مطلب میرا خیال ہے حکیموں کو تو استعمال میں یہ ہوتا ہی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہوں گے نا, جو ایلوپیتھک دوائیں گے استعمال ہوتا ہوگا, یہ ہومیوپیتھک میں بھی استعمال ہوتا ہوگا, یہ اچھی چیز ہے گھی کوار. جی کئی امراض میں کام آتا ہوگا, اس کے پورے اس میں ابھرے کانٹے ابھرے بھی ہوتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ دکھایا ہے, اس کے تو شیپ میں تھوڑا فرق ہے, لیکن وہ فیملی ہوتی ہے نا, کئی اقسام آتی ہیں ایک ایک چیز کی, جیسے مچھلیاں ہزار قسم کی ہوتی ہیں, بکرے ہزار قسم کے, پرندے ہزار قسم کے, تو یوں مطلب پودے پھول یہ بھی تو کئی قسم کے ہیں نا. گلاب, خود گلاب کی پتا نہیں کتنی قسمیں, اس طرح اس کی گھی کوار کی بھی مختلف قسمیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عزیز رحمان عطاری ہے اور پہلے میں ہوٹلوں کا کام کچن کا کرتا تھا, اب میں یہ بیچتا ہوں یہ جھنڈے وغیرہ ٹوپی وغیرہ. جب سے میرے آقا کا بارہویں والے آقا کا جشن منانا شروع کیا ہے, میرے پروردگار نے ہر طرح کی ساری کی ہے, ہر طرح کی پریشانیاں نصیبتیں دور کی ہے, اور الحمدللہ جب سے یہ دعوت اسلامی کے بول میں آئے ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے اور بڑے سکون کی زندگی گزاری ہے اور گزار رہا ہوں. میں امیر رسولوں سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے معاشرے میں اولاد جو ہے بوڑھے کو گھر سے نکال دیتے ہیں, بعض حضرات بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور وہ کام وغیرہ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو نوکریوں پہ بھی نہیں رکھا جاتا, تو وہ جب مجبوری طور پر اگر اپنے فیملی کے ساتھ فلاحی ادارے میں رہنا چاہیں جو کہ خدمت کرتے ہیں, اگر بچے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے, ایسے اداروں میں رہنا صحیح ہے کیا نہیں؟
یا رسول اللہ سلام علی
ماشاء اللہ. عبد العزیز بھائی پرانی یادیں تازہ ہو گئی, گلزار حبیب میں آپ آتے تھے, شیوڈ تھے اور ہوٹل میں کام کرتے تھے, یہ یاد ہے آپ کا. آپ پریشان ہوتے تھے, ہوٹل یہ اجازت نہیں ملتی, وہ نہیں ہوتی, میں کام نہیں کر سکتا, دعوت اسلامی شروع سے میں آپ کو جانتا ہوں الحمدللہ, بہت عرصے کے بعد دیکھا آپ کو مدنی چینل پر, اب بزرگی آ گئی ہے, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے عافیت نصیب فرمائے. اب اس میں یہ کہ فلاحی ادارے جو اسی کام کے لیے اور جو واقعی مجبور ہے بے بس ہے, اب اولاد نے نکال دیا تو کہاں رہے گا, فٹ پاتھ پر تو رہ نہیں سکتا, ایک انسانی جان ہے تو اس کے لیے کئی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں, تو فلاحی ادارے میں اچھا ادارہ ہو کوئی جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنی پڑتی ہو وہاں بالکل رہ سکتا ہے, لیکن وہ اولاد بڑی بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اس طرح گھر سے نکال دیتی ہے یا فلاحی ادارے پر رہنے پر مجبور کرتی ہے, جس کو وہ اولڈ ہاؤس بولتے ہیں, وہ بہت غلط, ایسی اولاد غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بچپن میں آپ نے کتنا تنگ کیا ماں باپ کو, کتنا ستایا, اب کپڑے بار بار گندے ان کے کرتے ہوں گے, کیا کیا کرتے ہوں گے بےچارے, بستر بھی آپ کے دھوئے, سب کچھ کیے انہوں نے, پھر بھی آپ کو سینے سے لگایا, چوما چاٹا, ہاتھ پیر چومے آپ کے لیے, اب ان کی خدمت کی آپ کو, اب باری آپ کی ہے کہ ان کی خدمت کرے, یہ آپ تنگ آ گئے, ویسے تنگ آ گئے گھر سے نکال دیا, اگر وہ ٹھیک ہے کچھ زبان لوز ٹاکنگ وغیرہ کے بعض اوقات بڑھاپے میں مسائل آ جاتے ہیں تو بچہ بھی تو لوز ٹاکنگ کر ہی رہا ہوتا ہے تو میٹھا لگتا ہے, باپ میٹھا لگنا چاہیے, ماں میٹھی لگنی چاہیے بالفرض لوز ٹاکنگ کرتی ہے تو, اور اگر شریعت کے خلاف کرتی ہے ایسی باتیں تو سب محبت سے سمجھائیں, ورنہ دعا کریں ان کے لیے صبر کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ میں اپنے بھائی کا سویٹر پہن سکتی ہوں کیونکہ میرے بھائی پرانے سویٹر استعمال نہیں کرتے اور کوئی لینے والا بھی نہیں ہے, تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟
اب ایسا سویٹر ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں ہی پہنتے ہوں, ہے نا, مردانہ زنانہ دونوں بعض چیزیں ہوتی ہیں تو پہننے میں حرج نہیں ہے, اور اگر وہ ہے خالص مردانہ تو پھر نہیں پہن سکتی.
سوشل میڈیا سے بھی ایک سوال ہے, عرفان علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بیوی برقع پہننا چاہے اور شوہر منع کرے تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟
کسی طرح بھی شرعی پردہ کرے, ہو برقع ہی شرط نہیں ہے, چادر وغیرہ سے بھی پردہ تو ہو جاتا ہے, اگر اوپر چادر میں مزاحمت نہیں کرتا تو آسانی ہے چادر سے پردہ کرے, کرے پردہ, شرعی پردہ ضرور کرے کیوں فرض ہے نا, جبکہ نامحرموں کے سامنے آئے تو گھر میں نامحرم اگر نہیں ہے تو پھر وہ سب پردہ بھی نہیں ہے, گھر میں کوئی برقع پہنتا بھی نہیں ہے, یعنی پہنتی بھی نہیں ہے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے پردہ کرنے دیں, بلکہ پردہ نہ کرے تو آپ سمجھائیں, آپ کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھائیں اور پردے کے لیے اس کو تیار کریں, وہ پردہ کرے غیر مردوں کے سامنے ہرگز نہ جائے بے پردہ. اکبر الہ آبادی نے ایک دل جلی بات بیچارے نے کی, شاعر گزرا ہے, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بھی بیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مرد کی عقل پر پردہ پڑ گیا, اس نے بیوی پر پردے پر پابندی ڈال دی, تو پردہ مت کر, اصل میں اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے, جس کی عقل پر پردہ نہیں ہے وہ بیوی کو اصرار کر کے پردہ کرواتے ہیں. تو یہ بنو کہ آپ قرآن نافذ کرنے والے بنو, حکم قرآن نافذ کرنے والے بنے, نہ کہ حکم قرآن سے روکنے والے آپ بنے, معاذ اللہ. ہمارا کام قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرنا ہے, نہ کہ کسی کو روکنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک اور سوال بھی آیا ہے, نا محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ فیصل بھائی نے سوال کیا.
ایک دوسرے کو سلام نہ کریں, اب اگر سلام کر دیا جوان عورت نے, آہستہ سے جواب دے, نہ وہ آواز بھلے نہ سنے, اور بوڑھی عورت دے تو اتنی آواز سے دے گا تو سن لے جواب. اسی طرح غیر عورتوں کو سلام بھجوائے بھی نہیں, نہ غیر عورت مرد کو سلام بھجوائے, نہ ایک دوسرے کو تحفے بھجوائے, یہ سب خطرے کی گھنٹیاں نہیں, گھنٹے. غیر مرد اور غیر عورتوں کو کسی طرح کے آپس میں مراسم رکھنا اس کی ترکیب نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, کیونکہ ٹھنڈی گرم تار ملتی ہے تو پھر بلب روشن ہو جاتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہے گرم گرم, یہ دونوں تارے الگ الگ ہی رہے. لیکن آج کل اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت عام ہو گیا ہے, غیر مرد اور غیر عورتیں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے, امت کے حال پر رحم کرے.
بچنا مشکل تو اپنی جگہ پر ہے, یہ باتیں کرنا بھی اب لوگ گوارا نہیں کر رہے, جو ہم اس وقت جو تذکرہ کر رہے ہیں نا سلام کے تعلق سے, اور یوں کرے اور آپس میں مراسم نہ رکھیں وغیرہ وغیرہ, اس کو بھی کافی لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں کہ یار یہ تو, اب اس کا جو بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ موجودہ حالات کا جائزہ لے لیں. جو کچھ فرمایا گیا, جو کچھ ابھی کہا گیا, جب تک اس پر عمل تھا حالات اتنے برے نہ تھے، اور جب سے اس پر عمل ختم ہوا حالات اس طرف چلے گئے کہ آج اگر ہماری بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو واپسی تک ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کیا ہوگا، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس ان باتوں پر عمل نہ کرنے کا بھی ایک یہ نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ کرم کرے اور ہم سب کو حیا کی چادر عطا کرے۔ جی،
یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ دانتوں کے بارے میں کہ اس کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے دانتوں سے خون نکلتا ہی رہتا ہے کہ وضو کر ہی نہیں پاتا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ برائے مہربانی جو آپ ارشاد فرمائے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ السلام علیکم رحم۔
اگر تو واقعی ایسی صورت حال ہے کہ وہ خون اتنا نکلتا ہے کہ اس کے تھوک کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے تھوک اس کا، اور وہ اتنا نکلتا ہے کہ اس کو ایک وقت کی فرض نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، پورا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، تو اب وہ شرعی معذور ہو جائے گا۔ آخری وقت میں اس وقت کی نماز اس نے ادا کی، اب اگلے وقت کا، اگلی نماز کا جیسے وقت شروع ہوگا دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا، اور اس پورے وقت کے اندر بھی اگر ایک مرتبہ اسے خون آ گیا اسی طرح تو یہ شرعی معذور کہلائے گا، اور پھر اگلی نماز کا وقت جیسے شروع ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، کہ جو شرعی معذور کے احکام ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے۔
اور اگر کوئی وقت پورا ایسا گزر گیا کہ اس کو خون آیا ہی نہیں تو پھر وہ شرعی معذور ختم ہو گیا، پھر دوبارہ پورا نماز کا وقت جو ہے نا اپنا امتحان کرنا پڑے گا کہ آیا خون مسلسل آ رہا ہے یا نہیں، کہ ایک بھی ایسا وقت نہیں ملتا جس میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکے۔ اور ہر نماز کے لیے جو ایک وقت کی نماز ہے اس کو نیا وضو کرنا ہوگا، عصر کے بعد عصر کا وضو چلتا رہے گا۔ ہاں دوسری چیز کی تو ٹوٹ جائے گا، جیسے خون آ رہا اس سے نہیں ٹوٹے گا، امتحان دے چکا ہے جبکہ یہ اپنا، لیکن پیشاب کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوا عصر کا وقت ختم ہو گیا تو اب یہ کہ وضو اس کا جاتا رہا، اب یہ نئے سرے سے وضو کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ مرحبا مرحبا پیارے پیارے بچے، اللہ سب کو عالم باعمل بنا دے، دعوت اسلامی کے مبلغ مبلغہ بن جائے۔
میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا مچھلی پر ختم آ سکتی ہے؟
مچھلی پر ختم؟ اچھا، اس سال ثواب کے لیے ہاں بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سر جی، ہم بات کر رہے ہیں، دس بارہ اول کو چھٹی کام پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
بارہ ربیع الاول شریف کو چھٹی، آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، چھٹی کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کریں تو منع بھی نہیں ہے، بعض اداروں میں تو چھٹی ہوتی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی، हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकते, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं जिनमें मरीज बेचारे पड़े होते हैं तो छुट्टी तो मिलेगी नहीं, फौज भी अपनी जगह अलर्ट रहेगी, पुलिस की ड्यूटी और हार्ड हो जाएगी, जुलूस निकलते हैं ना पुलिस को तो वहाँ ड्यूटी सख्त होती होगी, छुट्टी नहीं मिलती होगी, तो कुछ इदारों में छुट्टी मिलती नहीं है और छुट्टियां कैंसिल भी हो जाती हो सकता है, बाकी बहुत सारे इदारे होते हैं जिसमें छुट्टियां मिल जाती है। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، کیا قرآن پاک میں شعراء پر لعنت بھیجی گئی ہے؟
مطلقا ہر شاعر پر تو ظاہر ہے، صحابہ کرام نے بھی کلام لکھے ہیں، نعتیہ کلام، اشعار شعراء کی مذمت قرآن کریم میں
سورۃ الشعراء کے اندر موجود ہے، لیکن پھر اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ ہیں، تو اس سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، تو اشعار تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہیں اور صحابہ کرام علیہ مدوان نے اشعار پڑھے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے سچا کلمہ جو کہا ہے وہ جو لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، جو پہلے بہت بڑے شاعر تھے پھر اسلام لے آئے تھے، تو ان کا شعر تھا کہ الا کل شیء باطل الا اللہ، اللہ کے سوا ہر شے جو ہے وہ باطل ہے، ما سوا اللہ جو بھی ہے وہ باطل ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے سچا اور سب سے حق کلمہ ارشاد فرمایا، تو وہ اشعار کہ جو خلاف شرع ہوں.
مذمت ان شاعروں کی ہے جو خلاف شرع کلام لکھتے ہیں، ورنہ جو نعت شریف لکھے اور ہو شریعت کے مطابق، آج کل جو کلام لکھ رہے ہوتے ہیں نعت خوان شعرا نعت کو شعرا، تو یہ بھی بعض اوقات کئی بار یہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو قرآن و حدیث پر جس کی نظر ہو وہ نعتیہ کلام لکھ سکتا ہے، ہر شاعر نہیں لکھ سکتا، یا خود اگر نظر نہیں ہے تو جس کی نظر ہے، کوئی اچھا عالم دین ہو اور شاعری کا فن بھی جانتا ہو اس سے چیک کروا لے، یا اگر وہ شاعری کا فن نہیں بھی جانتا تو کم از کم وہ واقعی علم دین کا عالم دین ہے تو اس سے شرعی تفتیش کروا لے کہ اس میں وہ شرعی غلطی تو نہیں ہے، ورنہ یہ کہ بعض اوقات اشعار میں کفریات بھی ہوتے ہیں، نعت کے نام پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی جمعے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا نازک ہے معاملہ شاعری کا، میں تو مشورہ بھی نہیں دیتا، کوئی بولتا ہے میں شاعری کروں میں سمجھاتا ہوں اس کو، نہیں یار، اور بہت سارے کام ہیں اس سے کرنے کے، یہ اس میں سر کھپائے نہیں آدمی، اب اتفاق سے ذہن بن گیا اور کوئی لکھنے لگا اور درست لکھ رہا ہے شریعت کے مطابق اور علماء سے چیک بھی کروا رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب منع نہیں ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ شاعری نہ کی جائے.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک کا نام آتا ہے، محمد کا نام آتا ہے، تب ہم اس طرح چومتے کیوں ہیں؟ یہ سوال فرما دی.
بچہ پیارا لگتا ہے، بچے کو چومتے ہیں، تو بی بی آمینہ کے لال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے لگتے ہیں، ان کا نام پیارا لگتا ہے تو ہم چومتے ہیں، قرآن کریم پیارا پیارا ہے اس کو بھی چومتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر انگوٹھے چومنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، خاص کر اذان میں چومنے کے تعلق سے تو اس کی مطلب یعنی کہ مختلف روایتیں موجود ہیں.
ایک یہ ہے کہ جو میرے اس یا دوست کی طرح یعنی صدیق اکبر کی طرح کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی طرف رہنما ہوں گا، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر انگوٹھے جو چومے گا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح جنت کی طرف لے جانے کی بشارت موجود ہے.
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا باقاعدہ رسالہ لکھا ہے،
منیر العین فی تقبیل الابہام،
منیر العین، اس میں بڑے دلائل دیے. اور نماز کے احکام میں جو اذان کا رسالہ ہے نا، فیضان اذان مختصر رسالہ، اس پہ بھی انگوٹھے چومنے کے کچھ دلائل موجود ہیں. اس میں حرج ہی کیا آخر، کیا دلیل کی ضرورت کیوں کیوں پیش آئی؟ بچے کو چومتے پیارا لگتا، کبھی کسی نے سوچا اس کی کیا دلیل ہے تو بچہ کیوں چومتے؟ کبھی نہیں سوچا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام پر انگوٹھے چوم کر شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہیں چومنا چاہیے، کیا دلیل ہے؟ عشق دے چل رہی نمبر لے گئے عقل مندا اے وہیں عمرہ گالیاں. لیکن عشق وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو بعض مطلب صوفی نما جو ہوتے ہیں فقیر، چھٹے کے دم لگانے والے بھی بولتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم عاشق لوگ ہیں. تو یہ عاشق ضرور ہوتے ہیں، وہ شیطان کے عاشق ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق جو ہوگا وہ شریعت کی خلاف ورزی تھوڑی کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پیروی کرے گا. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
چاند سا چمکا دے تجرا نور برسا دے
کارو بار
میلاد وہ ہوں گے
مجھے گمان ہے جہاں جہاں جشن ولادت آج شب ولادت ہے کہ وہ ان کے یہاں اجتماعی میلاد جو گیدرنگ ہوتی تھی، نعت خوانیاں ہوتی تھی، رات بھر گزرتی تھی، سحری ہوتی تھی، پھر صبح صادق منائی جاتی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ترکیب نہیں بن پائی رہی ہوگی. اب یہ ہوں گے سارے گھر میں، شوق تو مطلب ایک وہ تو ہوتا ہوگا یار، اب رات ہے، گھر ہے اور جشن ولادت کی رات ہے اور صبح شادی کا وقت ہوگا، تو کیا ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ان کو کس طرح یہ رات گزارنی ہے اور پھر صبح شادی کا وقت بھی ملے جو خاص وقت ہے.
سبحان، بالکل صبح بہارا کے لیے ان کو ترکیب کرنی چاہیے، اور جہاں ممکن ہو اکیلے رات جاگنا گھر میں، یہ وقت ایک آزمائش ہوتی ہے، دل لگے آدمی بہت مشکل ہوتا ہے، اگر لگتا ہے دل ورنہ تھوڑا آرام کر لے تو جلدی جلدی اٹھ جائے واپس، تہجد پڑھے اور صبح صادق کا جب وقت کھڑا ہو وقت ہو تو کھڑے ہو جائے، جھنڈا ہے تو ٹھیک ہے جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائے، ورنہ یہ کہ مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، یا اپنے جو ماشاء اللہ مطلب پورے پورے جو پروگرام ہیں صبح بہارا کے وہ ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتے ہیں،
پوری محفل ہے.
ہاں تو وہ پوری محفل جو ہے وہ چلتی رہے، آپ جھومتے رہے پچھلے سال کی، تو
جی
یہ ترکیب بھی ممکن ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات کل والے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی کون سی انگلی دراز تھی؟ جواب، سبابا یعنی انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی. سوال نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے میں زمین پر کتنا قدم مبارک رکھتے تھے؟ جواب، پورا قدم. سوال نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعل پاک میں کتنے تسمے تھے؟ جواب، دو تسمے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، جہاز محمود اتاری ساہیوال، بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد، بنت احمد علی خانے وال، محمد شہزاد اتاری گوجرا، طاہر توبہ، عاطف اصغر کراچی، بنت کرامت اتاریہ لاہور. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الرحمن اتاریہ لس بیلا کراچی، جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو فرشتوں نے ابلیس کو کتنے دن تک عذاب دیا؟ سوال نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہاں موجود تھے؟ سوال نمبر تین، انگوٹھے چومنے سے متعلق سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسالے کا نام بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Good night.